يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله وبرسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر إن الله جعل الحق على لسان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل التكريم حاضرین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج ذلحجہ کی 29 تاریخ ہے یہ تاریخ ان تواریخ میں سے اور ان ایام میں سے ایک ایسے دن کی یاد دلاتی ہے کہ جن ایام میں مراد پیغمبر داماد علی امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس انداز میں ہوئی کہ آپ مسجد نبوی میں نماز کی امامت فرما رہے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے ایرانی نسل مجوسی، یہودیت کا چربا ابن سبا کی پیداوار، ابو لولو نے آپ کی وجود پر خنجر کے ساتھ وار کیا، آپ زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ یہ واقعہ ذی‌الحجہ کی انہی آخری تاریخوں میں پیش آیا اور 3 دن تک آپ زخمی حالت میں باحیات رہے۔ یکم محرم الحرام کو دنیا اسلام کی یہ اپنی مثال آپ شخصیت شہادت کے مرتبہ جلیلہ پر فائز ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سپاہ صحابہ اپنے دیگر مطالبات میں سے ایک اس مطالبے پر کہ خلفائے راشدین کے ایام آئے شہادت و وفات پر ہمارے ملک میں سرکاری تعطیل ہونی چاہیے، ذرائع ابلاغ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے خلفائے راشدین کے کارہائے نمایاں کو خراج عقیدت پیش کیا جایا کرے تاکہ مسلمان نسلوں کے قلب و جگر میں ان شخصیات کے تقدس اور شرافت اس انداز میں بیٹھ جائے کہ وہ انہیں اپنا آئیڈیل قرار دے کر اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں۔ اور آج کے دور میں یہ ہمارا مطالبہ اس لیے بھی بے جا نہیں ہے کہ جو حکومت ہفتے کے 7 دنوں میں پہلے 1 دن چھٹی تھی، اب دوسری چھٹی کا اضافہ کر رہی ہے، اس طرح اگر حساب لگایا جائے 1 سال میں 50 چھٹیوں کا اضافہ جو حکومت کر رہی ہو، اس حکومت سے اگر صرف اتنا سا مطالبہ کیا جائے کہ خلفائے راشدین کے ایام آئے شہادت و وفات صرف 4 دن بنتے ہیں، سال میں جہاں 50 چھٹیاں منظور کی جا رہی ہیں وہاں 4 چھٹیاں خلفائے راشدین کے ایام پر کی جائیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی شخص ہمارے اس مطالبے کے وزن اور ہمارے اس مطالبے کی حیثیت کو تسلیم کرنے سے گریز نہیں کر سکتا۔ لیکن وائے افسوس، حکمرانوں کے حالات کچھ ایسے ہی رہے کہ وہ خود جو چاہیں اسے اپنے لیے جائز بناتے چلے جائیں، اور آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ ہماری نسوانی حکومت نے ہفتے کے دن کی چھٹی کا جو اعلان کیا ہے وہ کوئی عوام کی فلاح و بہبود یا خیر خواہی کے لیے نہیں، جبکہ اس مسئلے پر بھی ایوان میں بحث ہونے والی ہے، اور میں اصل اپنی پوری بات تو وہاں کروں گا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جوتشیوں اور نجومیوں کے کہنے پر ہمارے ملک کی نسوانی قیادت نے چھٹی کی ہے، راولپنڈی کے نجومیوں کے بھاؤ اتنے مہنگے ہو گئے کہ جو نجومی سارا دن فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر رتو یابس جھوٹ دجل اور فریب پر بنائے ہوئے قصے کہانی اور افسانی سے اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، آج ان نجومیوں کو وزیر اعظم ہاؤس سے مرسڈیز آ کر لے کر جاتی ہے اور وہ مرسڈیز وزیر اعظم ہاؤس میں نجومی کو لے جاتی ہے، وہاں جا کر ذائچے بنائے جاتے ہیں، وہاں جا کر ستاروں کی چال کو دیکھا جاتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ محترمہ کے ستارے چکر میں ہیں، آپ کی قسمت گردش میں ہے، ستاروں کی نحوست سے بچنے کے لیے، زحل عطارد وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے فلاں دن کی چھٹی کر دیجئے، فلاں دن کالے کپڑے پہن لیجئے، فلاں دن سفید کپڑے پہن لیجئے، فلاں دن بلاول کے منہ میں فیڈل ڈال دیجئے، فلاں دن زرداری کو ملک سے باہر بھیج دیجئے، فلاں دن یہ کام کر لیجئے، فلاں دن یہ کام کر لیجئے، اور وزیر اعظم کا حال یہ کہ جیسے جیسے کوئی ان پڑھ جاہل بچے کو کہتا جائے اور وہ کرتا چلا جائے، یہ ہماری وزیر اعظم ہے جو جوتشیوں اور نجومیوں کے کہنے پر وہی کچھ کرتی چلی جا رہی ہے. بدقسمتی دیکھیے اس قوم کی، مقدر دیکھیے اس بدقسمت قوم کا کہ ہمیں کیسے کیسے تحفے اور کیسی کیسے حکمرانوں سے واسطہ پڑ رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں 50 چھٹیاں منظور کر دی گئی، وہاں اگر 4 ایام پر سرکاری تعطیل کا اعلان کر دیا جائے تو کون سا پہاڑ گر پڑے گا، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اور اسی وجہ سے آپ کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، قائد شہید حضرت حق نواز جنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ان ایام آئے شہادت و وفات پر سرکاری تعطیل نہیں ہوگی تو ہم احتجاجاً مد اصحاب رسول کے عنوان سے ان ایام پر احتجاجی جلوس نکالا کریں گے اور اپنے طور پر تعطیل کیا کریں گے، سکولوں کالجوں میں اپنے بس کے مطابق چھٹی کرانے کی کوشش کریں گے، آج خود مزار مارکیٹیں بند کریں گے، اور آج اللہ کا فضل ہے آج آپ اپنے اخبار اٹھا کر دیکھیے، کراچی کی بڑی بڑی مارکیٹوں نے، وہاں کے بڑے بڑے تاجروں نے، ملک کے بڑے بڑے صنعت کاروں نے بڑے بڑے بازاروں میں یہ اعلان کر دیا کہ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت کے موقع پر ہم آج خود تعطیل کریں گے. سرگودا میں تعطیل پورے شہر میں ہوتی ہے، اور جہاں جہاں تعطیل نہیں ہوتی، جہاں کی انتظامیہ پولیس، جہاں کے تاجران اور جہاں کے ذمہ دار لوگ ہمارے اس مطالبے کو ماننے کے لیے ابھی تیار نہیں ہو رہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آج خود اس دن سکول کالج دفتر پر اپنے دکان سے چھٹی کرتے ہوئے روڈ پر آئیں گے، سڑک پر آئیں گے، بازار میں آئیں گے، اور بازار گلی کوچوں چوکوں چراہوں میں اصحاب پیغمبر، پیغمبر کی جماعت اور خلفائے راشدین کی مدح کے نعرے عام کرتے چلے جائیں گے، اور ایک ایک گلی کونے میں سے اصحاب رسول کی عزت کو خراج عقیدت پیش کرنے کی آواز بلند ہوگی. دنیا کی کوئی طاقت مد اصحاب رسول کے نام سے نکلنے والے ان جلوسوں کو نہیں روک سکتی. اور آج میں یہ اعلان
کر دینا چاہتا ہوں، اگر کسی ضلع میں کسی تحصیل میں ہمارے جلوس روکے گئے تو شجت کے جلوس بھی روکے جائیں گے، اگر ہمارا جلوس نہیں نکلے گا کوئی معصومی جلوس نہیں نکلنے دیا جائے گا، خنجر بردار جلوس نہیں نکلنے دیا جائے گا، کوئی بدماشی نہیں ہونے دی جائے گی، مدح صحابہ کا جلوس نکلے گا تو باقی جلوس نکلیں گے، ہمارا راستہ روک کر سب کے راستے روک دیے جائیں گے۔ کوئی کسی جگہ پر ہم اس جماعت سے آپ کی میری اس تقریر کو آج کی اس تقریر اور ان الفاظ کو جماعت کے لوگ حرف آخر سمجھے اور مرکز کی ہدایت سمجھے، جہاں کی جماعت نے جس ضلع اور تحصیل کی وادی نے رواداری کے نام پر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن و امان کے نام پر بے غیرتی کا انداز اپناتے ہوئے مد اصحاب رسول کے جلوس کو نہ نکالنے کی کوشش کی، وہ اپنے آپ کو جماعت سے الگ سمجھے، ان کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کسی کو یہ خیال ہو ہتھکڑی آئے گی، لاٹھی چارج ہوگا، گولی آئے گی، گرفتار کر دیا جائے گا، تو میں کیا دینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ بہتر سعادت کا موقع، اس سے زیادہ بہتر وقت، اس سے زیادہ قیمتی لمحہ، اس سے زیادہ غنیمت کا موقع تمہیں زندگی میں نصیب نہیں ہو سکے گا کہ یہ ہتھ کڑی کے بیڑی، یہ جیل کے مقدمہ کسی اور وجہ سے بھی بن سکتے ہیں، یہ لا آرڈر کا مقدمہ کسی اور وجہ سے بھی تجھ پہ قائم ہو سکتے ہیں، پیغمبر کی جماعت فاروق اعظم کی عزت کر کے میدان مل کر فاروق اعظم کے نام پر ہتھ کڑی چوم کر پہن، جیل کی سلاخوں کو چوم کر جا، مقدمے برداشت کر، جیلوں کو برداشت کر، جیلیں آباد کر دے، جیلوں میں جا کے فاروق کے نعرے عام کر دے۔ اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم، سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی، آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ ہتھکڑی پہنے، آپ بیڑی پہنے، آپ سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں، کیوں چلے گئے؟ چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، کسی کا مال غصب نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی، عورت کے پیچھے، دولت کے پیچھے نہیں گئے، آپ اس شخصیت کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گئے ہیں جس شخصیت کو اللہ کی بارگاہ سے نبوت نے مانگ کر لیا ہے۔ دنیا میں دو دعائیں، دو دعاؤں کو میں دیکھتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں مانگی گئی، مانگنے والوں نے ہزاروں دعائیں مانگی، کروڑوں دعائیں مانگی، ہر نبی نے دعا مانگی، ہر رسول نے دعا مانگی، لیکن ایک دعا وہ ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر سے فارغ ہوئے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ کے گھر کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ہاتھ اٹھا کر یہ دونوں رسول، بیت اللہ کا معمار اور مزدوری کرنے والے دونوں نبی، دونوں پیغمبر اللہ کے برگزیدہ شخصیات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اب مزدوری طرف کر رہے ہیں، اللہ سے اپنی محنت کا ثمرہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دس بدعاؤں کر التجا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا تیرے حکم کے مطابق، تیرے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، تیرے گھر کو مکمل کر کے آج دولت نہیں مانگتے، تیرے گھر کی تعمیر پر آج ہم تجھ سے جائیداد کے طلب گار نہیں، سونے چاندی کے طلب گار نہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی قیمتی چیز ہم مانگنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ہم نے تیرا گھر بنایا تو تیرے سامنے دس بدعا ہیں کہ اپنے اس گھر کو عزت دینے کے لیے، اپنے اس گھر کی عزت کو چار دانگ عالم میں عام کرنے کے لیے، پوری دنیا میں اپنی توحید کے بھریرے لہرانے کے لیے، اس گھر کو پوری دنیا کے لیے مرکز و ماما اور چشمہ ہدایت بنانے کے لیے، وبس فیہم رسولا، اپنے اس گھر میں ایک ایسا رسول بھیج دے، ایک ایسا نبی بھیج دے، ایک ایسا پیغمبر بھیج دے کہ جو پیغمبر اور رسول آئے تو اس جیسا کائنات میں کسی مانے نہ چلا ہو، ایسا پیغمبر بھیج. اور اللہ نے دعا قبول کی، ہوئی پہلوے آمنا سے ہوئے دا دعائے خلیل اور نوید مسیحا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت و ابی ابراہیم، میں وہ دعا ہوں جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگی تھی، خدا نے اس دعا کا ثمرہ بنا کر مجھے بھیجا. ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے جس دعا کا ثمرہ بن کر اللہ کے رسول تشریف لائے. اب دیکھیے وہی اللہ کے آخری رسول رحمت للعالمین، کائنات کے تمام نبیوں کے سردار، پوری کائنات میں خدا کے بعد جن کا کوئی مثل اور مثال نہیں، کائنات میں جن سے فضیلت شرافت کے لحاظ سے آگے بڑھ جانے والی کوئی شخصیت نہیں، اب وہی اللہ کے رسول بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں اور اسی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رات کی تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں دس بدعا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتے، اے اللہ اگر اسلام کو شرافت دینا چاہتے، اے اللہ مکہ کی دھرتی پر اگر اسلام کو شوکت دینا چاہتے، اگر اپنے دین کو چار دانگ عالم میں پھیلانا چاہتے، اپنی توحید و الوہیت کے جھنڈے اس خانے خدا پر لہرا چاہتے تو میں تیری بارگاہ سے خطاب کے بیٹے عمر کو مانگتا ہوں، اللہ مجھے عمر دے دے، اللہ مجھے عمر دے دے، عمر دے دے کہ عمر کی ساتھ وہ ذات ہے، عمر کی شخصیت وہ شخصیت ہے، محمد کی نظریں یہ جا چکی ہے، میرا دل یہ مار چکے کہ عمر کے آنے کی دیر ہے، تیرا دین دنیا میں پھیل جائے گا. اور یہی وجہ ہے حضرت سیدہ عطاء اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ، تقریر فرما رہے تھے، کسی نے کہا فاروق اعظم اور باقی صحابہ میں کیا فرق ہے، تو فرمایا تم ابھی تک نہیں سمجھے ہو، باقی جتنی صحابی ہیں، پیغمبر کی جتنی جماعت ہے، انہوں نے معجزے دیکھے، انہوں نے دلائل مانگے، پیغمبر کا اخلاق دیکھا، قرآن کی تلاوت سنی، پیغمبر کو قریب ہو کر دیکھا، پیغمبر کی ذات سے قریب ہوئے اور پھر آگے بڑھے، معجزے دیکھ کر متاثر ہوئے، مناظرے کیے، دل ان کا مطمئن ہوا، آگے بڑھے، بیعت کی، ہر صحابی آیا ہے مرید بن کر آیا ہے، ہر صحابی آیا ہے طالب بن کر آیا ہے، ہر صحابی آیا ہے پیغمبر کے پاس چل کر آیا ہے، ہر آنے والا مرید بن کر آیا ہے، ہر صحابی مرید رسول ہے، فاروق اعظم مراد رسول ہے، ہر شخص طالب پیغمبر ہے، فاروق مطلوب پیغمبر ہے، ہر ایک خود آیا، عمر خود نہیں آیا، مانگ کے لیا گیا ہے. اور پھر فاروق اعظم کی یہی شان کوئی معمولی شان ہے کہ رات کی تاریکیوں میں نبوت خدا سے مانگ رہی ہو اور رب العالمین فیصلہ کر رہے ہوں، پیغمبر نے مانگا خدا نے عطا کیا، اگر پیغمبر کے مانگنے میں کوئی تھوڑی سی غلطی ہوتی، پیغمبر کی دعا بلکہ مولانا حق نواز شہید کی ایک پرانی تقریر کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ خلاق عالم کی بارگاہ سے ہر نبی نے مانگا، ہر موقع پہ مانگا، لیکن اللہ کا ایک اصول رہا کہ جس نبی نے جو چیز مانگی اگر وہ چیز فائدے کے لیے تھی، دین کے فائدے کے لیے تھی، اسلام کی شان و شوکت اس سے ممکن تھی، اللہ نے فوراً عطا کر دی، اور اگر کسی نبی نے وہ چیز مانگی جس سے دین کا فائدہ نہیں تھا، جس سے دین کی شوکت نہیں تھی، جس سے اسلام کی عظمت نہیں رہ سکتی تھی، وہ چیز عطا. اب آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اپنے ساتھ اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، ہاتھ اٹھا کر کہا رب میرا بیٹا ہے، تو اسے غرق نہ کر، اسے میرے اے اللہ میرے بیٹے کو تباہ و برباد نہ کر، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں پروش، میں تجھ سے اپنا بیٹا مانگتا ہوں، اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کرتا ہوں، بیٹے نہ سے نکال دیا ہے، صرف اسی پہ بس نہیں بلکہ یہاں تک سنوایا، چونکہ یہ تیرا بیٹا نہیں رہا میں تجھے اس کو نجات نہیں دینا چاہتا، میں اب یہ بیٹا تجھے واپس نہیں دینا چاہتا، تو میں یہ بھی کہتا ہوں آئندہ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کرنا، اگر پھر بیٹے کے لیے دعا کی تو پیغمبروں کی لسٹ سے تیرا نام نکال دیا جائے گا. دعا نبی نے کی اور کی اپنے ایک اور دعا ہے، وہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کس کے لیے دعا؟ اپنے باپ کے لیے. کس کے لیے دعا؟ اپنے باپ کے لیے دعا. سوف استغفر لکم ربی، اے میرے ابا میں تیرے لیے دعا کروں گا. پھر اللہ سے دعا کی، خلاق عالم جس باپ نے مجھے خود آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، جو باپ کافروں سے مل کر مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے، جیسے کیسے بھی ہے میں اس کا بیٹا ہوں، وہ میرا باپ ہے، تو مہربانی فرما، کرم کی رحمت فرما دے، میرے باپ کو معاف کر دے. تو فوراً جواب دے دیا گیا، اے میرے پیغمبر اپنے باپ کے لیے دعا نہ کر، اپنے باپ کے لیے دعا نہ کر، کہ میں نے یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تیرا باپ اب کافروں کے ساتھ رہے گا، دنیا بھی کافروں کے ساتھ، حشر بھی کافروں کے ساتھ. آگے چلتے جائیے، یہاں تک کہ ایک دعا کی ہے، دعا کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، دعا کرنے والے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. کس کے لیے رحمت للعالمین نے دعا کی؟ اپنے سکے چچا کے لیے دعا کی، اے اللہ یہ ابو طالب ہے، اس نے زندگی کے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا ہے، اے اللہ یہ ابو طالب ہے، ہر مصیبت میں میرے ساتھ رہا ہے، اب میں آخری وعدے پر میں اسے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ، یہ کلمہ پڑھنے سے انکاری ہے، اس کے کافر ہو کر مرنے سے میرا دل رنجیدہ اور پریشان ہے، اس کے کافر ہو کر جانے سے مجھے سخت پریشانی لاحق ہے، تو مہربانی کر اسے ہدایت ادا کر دے. تو جواب آیا، انک لا تہدی من احببتا، میرے پیغمبر چھوڑ دیجئے اس بات کو، میرے پیغمبر اس فکر میں نہ جائیے، اس بحث کو چھوڑ دیجئے، یہ چیپٹر کلوز کر دیجئے، اس لیے کہ ہدایت دینا آپ کے قبضے میں نہیں، ہدایت دینا خدا کے قبضے میں ہے، رب جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا. اور ایک دعا میرے رسول نے کی، کب؟ جب ابن ابئی مرا، عبداللہ ابن ابئی منافقوں کا سردار، بیٹے تو کہنے لگا میں مر رہا ہوں، زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں جو میری نیک نامی کا باعث ہو آخرت میں نجات حاصل کر سکوں، ایسا کرو کہ پیغمبر کا قمیض لاؤ، اس قمیض کو میرا کفن بناؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض دے دیا، جنازہ تیار ہوا تو پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، فاروق اعظم نے روکا، آیات نازل ہو گئیں، اے میرے پیغمبر اب ان کا جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے؟ جنازہ پڑھانے کی اجازت. قلب پیغمبر میں خیال آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت فرمائی کہ چلو جنازے سے روک دیا گیا ہے، میں کبھی راہ چلتے ہوئے ان کی قبر آ گئی، قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ دیا کروں گا، اگر کبھی کبھی ان کی یاد آ گئی تو تو میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر رحمت کے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ لیا کروں گا کہ اللہ انہیں معاف کر دے. تو فوراً آیت نازل ہو گئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آپ ان کی جنازہ بھی نہ پڑھائیں، لا تقم علی قبری، ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی نہ ہو، ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم، میرے محبوب اگر ان منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی آپ دعا مانگیں گے رب قبول نہیں کرے گا. رب قبول ہے تو سمجھ میں کیا بات آئی کہ جو چیز اللہ کی بارگاہ سے کسی پیغمبر اور رسول نے تمام تر عظمت اور شان کے باوجود مانگی، لیکن اللہ کی ذات جانتی تھی کہ میرے پیغمبر مانگ رہے ہیں، یہ رحمت پیغمبر ہے، یہ پیغمبر کی یہ محبت کا عالم ہے، یہ پیغمبر رحمت للعالمین کے جذبے سے سرشار ہو کر امت کی اصلاح کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ جانتے تھے کہ اس دعا کو قبول کر کے اگر یہ چیز دے دی جائے تو یہ پیغمبر اور دین کے حق میں نہیں جائے گی. تو فوراً انکار ہو گیا، فوراً انکار. اب پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ سے فاروق اعظم کو مانگا. اگر فاروق اعظم کے آنے سے اسلام کو تکلیف ہوتی، آپ کے آنے سے اسلام کو پریشانی ہوتی، آپ کے تشریف لانے سے خود اللہ کے رسول کو مشکلات کا سامنا ہوتا، آپ کے آنے سے اسلام کے دامنے، آپ کے آنے سے علی کی خلافت کو غصب ہونا تھا، آپ کے آنے سے فاطمہ کے موسم کو ساکت ہونا تھا، آپ کے آنے سے فدق کا باب سننا تھا، آپ کے آنے سے بدعات کو عام ہونا تھا، آپ کے آنے سے متا جیسی عبادت کو ختم ہونا تھا. اگر یہ تمام باتیں درست ہوتی نبی مانتے خدا انکار کرتا، پیغمبر مانتے خدا، پیغمبر مانتے خدا، مگر انکار ہوا، انکار ہوا. حضور نے مانگا، آپ کے مانگنے کی دیر تھی، ادھر مانگنے میں دیر ہوئی، ادھر دینے میں دیر، ایسے معلوم ہوتا ہے. اب دیکھیے مانگنے میں حضور نے مانگا، ایک اور جگہ پر کیا مانگا، اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو حکم تیرا یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر. کدھر منہ کر؟ بیت المقدس کی طرف. لیکن میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا اور التجا اور تڑپ یہ ہے کہ تو بیت المقدس کی بجائے اس بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، اس بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے. اب مشیت خداوندی اگر یہ محسوس کرتی کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ عطا کرنا یہ اسلام کے لیے مناسب نہیں ہوگا، تو جواب آ جاتا، نہیں، میرے رسول اسی گھر کی طرف منہ کر جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے، اسی گھر کی طرف منہ کر جہاں مریم نے پرورش پائی، اسی گھر کی طرف منہ کر جہاں زکریا نے دعائیں کی، اسی یروشلم کی طرف منہ کر جہاں پیغمبر دفن ہیں، اسی طرح منہ کر جہاں ابراہیم کی قبر ہے، اسی طرح منہ کر جہاں میرے بے شمار پیغمبر آرام کر رہے ہیں. لیکن فوراً آیت آ گئی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب ہم قبلہ اسی طرف کرتے ہیں جس طرف تو چاہتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں رب قبلے کو پھیر رہا ہوں، میں رب قبلے سابقہ کے آرڈر منسوخ کر کے اپنے آرڈر میں ترمیم کر کے تیرا قبلہ بدل رہا ہوں، اور تجھے قبلہ کیوں دے رہا ہوں، ترضاہا، تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو. ثابت کیا ہوا؟ جو چیز فائدہ مند ہے، جس چیز سے فائدہ ہے اس چیز کو دے دیا گیا. جو چیز نبی نے مانگی پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو کر، پیغمبر کے التجا اور دعا سے نکلے ہوئے الفاظ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو قبولیت کا شرف پا گئے، فوراً عطا کر دی. اب پیغمبر نے خلاق عالم سے اسی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر عطا کر دے، اے اللہ عمر چاہیے، اے اللہ عمر چاہیے، اے اللہ عمر چاہیے. پیغمبری کے مانگنے میں دیر ہوئی، خدا کے دینے میں کوئی دیر نہیں. اب تشریف لائے، اب مانا تھا اسلام کی عزت کے لیے، مانگا تھا اسلام کی شوکت کے لیے، مانگا تھا اسلام کی عظمت کے لیے، گھر واپس آئے، ابھی دار ارکم میں آئے، دن ہوئے رات ہونے نہیں پائی، کیا دیکھا دیکھنے والوں نے کہ عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر آ رہا ہے، سات بہن ہے جو لہو لہان ہے، عمر آ رہا ہے، سات بہنوئی ہے جس کے ماتھے سے خون چھوٹ رہا ہے، عمر آ رہا ہے جس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، عمر آ رہا ہے، بہن آ رہی ہے، بہنوئی آ رہی ہے، اور آپ ہی دار ارکم میں رہے ہیں، آپ ہی وہاں رہے ہیں جہاں نبوت تشریف فرما ہے، آپ ہی وہاں رہے ہیں جہاں صحابہ تشریف فرما ہے، کسی نے دروازے کے وار کے جب اس میں سے سوراخوں میں سے دیکھا تو کہا عمر آ رہا ہے، خیر نہیں ہے، عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہا ہے، دروازے بند کر دیجئے، کسی نے دروازے بند کر دیے، کسی نے پیرا لگا دیا، کسی نے تیاری کر لی، کوئی سوچ میں پڑ گیا ہوگا کیا، کوئی دعا کرنے لگے، ہاں اے اللہ کیا ہوگا آج، عمر تو اس ارادے سے نکلا ہے، خبر پہنچی ہے پیغمبر کا سر قلم کرنے کے لیے آ رہا ہے، خبر آئی ہے عمر قاتل بن کے آ رہا ہے، جب نبوت کو بات معلوم ہوئی فرمایا دروازے بند نہ کرو، دروازے کھول دو، عمر قاتل نہیں نبی کی دعا بن کے آ رہا ہے، مراد نبوت پہنچ گئی، مراد نبوت، دعائے نبوت قبول ہوئی، عمر پیغمبر کی مراد بن کر آئے، اسلام قبول کر لیا، تھوڑی دیر گزری، فرمایا بھائی تیاری کرو، بلال اذان دو، مسلمانوں وضو کرو، عرض کی اللہ کے رسول کیا ہونے لگا ہے، فرمایا عمر اللہ کی عبادت کے لیے ہم جمع ہو کر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، بلال اذان دے گا، ہم نماز پڑھیں گے، عرض کی اللہ کے رسول نماز کا وقت ہے اور نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، ارشاد فرمایا وہاں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، نماز اسلام کا ستون ہے، کفر و اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اسلام کا رکن ہے، جب مومن سجدے میں ہوتا ہے خدا کے پاؤں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز ہے، ہر مومن مرد عورت پہ فرض ہے، عرض کی حضور اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، پھر دار ارکم میں کیوں، پھر چھپ چھپ کر کیوں، گھروں کے کونے میں کیوں، یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ابراہیم نے اسے تعمیر کیا ہے، صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں ہمارے دادا نے اس کی بنیاد رکھی ہے، صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، کیا واقعی آپ بھی اسے اللہ کا گھر مانتے ہیں، جواب دیا ہاں یہ اللہ کا گھر ہے، ابا ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، دادا مطلب نے اس کی رکھوالی کی ہے، تو آج کے اللہ کے رسول کیوں نہ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ادا کریں، اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ادا کیوں نہ ہو، تو جواب دیا عمر بات تو ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت ہونی اللہ ہی کے گھر میں چاہیے، اللہ کی عبادت اللہ ہی کے گھر میں ادا کرنا چاہتا ہوں، مگر میں کیا کروں، تیری قوم مکہ کے لوگ، یہ مکہ کے سردار مجھے اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں نہیں کرنے دیتے، جب فرمانے نبوت سنا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول جب تک عمر ایمان نہیں لایا تھا، جب تک میں مومن نہیں ہوا تھا، جب تک آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، جب تک دور دور تک پھرتا تھا، آپ کے دشمنوں کے لشکر میں تھا، آپ کے مخالفین میں شامل تھا، اس وقت تک تو آپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اس وقت تو یہاں نماز پڑھتے تھے، آج عمر ایمان بھی لے آیا ہے، مشرف پر اسلام بھی ہو چکا ہے، اور آپ کے دامن کا اسیر بھی ہو چکا ہے، آپ کے غلاموں میں نام بھی لکھوا چکا ہے، عمر مسلمان ہو جائے اور پھر نماز گھر میں پڑھی جائے، عمر کے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے، آج اللہ کی عبادت بھی ادا کی جائے گی اور کی بھی اللہ کے گھر میں کی جائے گی، اور عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے لگتا ہوں، نبوت تو جانتی تھی، کہ میں نے مانگا اس لیے ہے، خدا نے دیا اس لیے ہے، مجھے تو ایک سلار قافلہ چاہیے تھا، مجھے تو ایک جرنیل چاہیے تھا، مجھے تو ایک لیڈر رہنما چاہیے تھا، مجھے تو اپنے صحابہ کے لیے ایک قیادت چاہیے تھی۔ فرمایا چلو پھر، اب تلوار نیام سے باہر ہے، صحابہ کی جماعت ہے، پیغمبر ساتھ ساتھ ہیں، پیغمبر کے پہلو میں چلتے ہوئے دائرہ ارکم سے باہر آئے اور مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر فاروق اعظم نے کہا، او مکہ کے سردارو، کوئی ہے تو کان کھول کے سنے، کوئی ہے تو کان کی کھڑکیاں کھول کر سنے، خطاب کا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، عمر اسلام لا چکا ہے، عمر پیغمبر کے دامن کا دامن میں آ چکا ہے، پیغمبر کی زلف کا اسیر ہو چکا ہے۔ مکہ کے مشرکوں، مکہ کے وڈیروں، چودھریوں، سرداروں، آج عمر اپنے پیغمبر کو ساتھ لے کر، اپنی جماعت کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں نماز کے لیے جا رہا ہے، اور کسی کی جرت ہے تو راستہ روکے، کسی کی جرت ہے تو راستہ۔ یہ اعلان کیا تھا؟ مکہ کے مشرکوں پر بجلی بن کے گرا، ان کے لیے قیامت آ گئی، اپنے اپنے گھر میں لرزا اور ترسائیں، پریشان ہیں، لرزا بر اندام ہیں، کسی مائی کے لال کو کیا جرت کہ فاروق کی للکار کا مقابلہ کرے، اور ادھر سے فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں، الفاظ یہ ہیں، کسی نے بیوی کو بیوہ کرانا ہو، کسی نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، کسی نے اپنی لاش پہ اپنی ماں کو روتا دیکھنا ہو، وہ ہمارا راستہ روکے، وہ ہمارا راستہ روکے۔ سنیو سنیو سپاہ صحابہ کے لوگوں، تمہارا واسطہ بزدل قوم سے نہیں ہے، تم بزدل وارثوں کے امیر نہیں ہو، تم بزدل قوم کے پروردہ نہیں ہو، تم بزدل اسلاف کے ماننے والے نہیں ہو۔ ہماری تاریخ کسی دجال سے، ہماری تاریخ ابن عبی سے، ہماری تاریخ ابن سبا سے، ہماری تاریخ رافضیت، ہماری تاریخ کوفے کے بزدلوں سے نہیں ملتی، ہماری تاریخ کے شاہکار فاروق اعظم ہے، اور فاروق اعظم کے نام لیواؤ، اعلان کرو، ہم یوم فاروق کے باہر آئیں گے، جرات ہے کسی میں راستہ روکے۔ فاروق کی یلغار لے کر، فاروق کی یلغار لے کر، فاروق اعظم کی للکار کر لگا کر، نعرہ بلند کر کے، ہم انشاءاللہ یکم محرم کو آ رہے ہیں، آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ کسی کے ذہن میں حماقت ہے، کسی کے ذہن میں اپنی قوت کا گھمنڈ ہے، راستہ روک دکھائے، راستہ۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے، آئے جس کا جی چاہے۔
للکار ہے، للکار ہے،
کیا سمجھتے ہو؟ فاروق کی یلغار ہر جگہ پہ تمہیں نظر آئے گی، اسمبلی کے اندر بھی نظر آئے گی، اسمبلی کے باہر بھی نظر آئے گی۔ نظر آئی یا نہیں آئی؟ ہم چھپ چھپ کر حملے کرنے والے، ہم رات کی تاریکیوں میں منصوبے بنانے والے، ہم پرمٹ لے کر جلوس نکالنے والے، ہم کسی کے دہلیز پر سجدہ ریزی کر کے روایت کے جلوس بنانے والے نہیں ہے، ہم دھوکے سے بلا کر اہل بیت کو شہید کرنے والے نہیں ہے، ہم رات کی تاریکیوں میں علی المرتضیٰ، رات کی تاریکیوں میں فاروق اعظم پر حملہ کرنے والوں کے پیروکار نہیں ہے، ہم اس فاروق اعظم کو ماننے والے ہیں، اور اسی کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں جس نے تلوار لے کر کہا تھا، اور کافرو، مشرکو، سرداروں، جرات ہے تو راستہ روکو۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں، یہاں تک کہتا ہوں، پورے ملک میں چیلنج ہے. کوئی کہے کہ یہاں جلوس نہیں نکلنے دیں گے, میں وہاں نکلواؤں گا انشاءاللہ العزیز. آپ کے علم میں نہیں, اٹک ضلع کی پولیس نے میرے اوپر پابندی لگا دی. اتفاقاً میں نے تو جلسے پہ جانا نہیں تھا, لیکن کل رات میرا اٹک کے ضلع جلالیہ میں جلسہ تھا. حالانکہ میں نے جلسے ساتھیوں کے مشورے سے چھوڑے ہوئے, قومی اسمبلی کی ذمہ داری کافی اور بڑے امور ہیں, لیکن میں نے کہا پابندی لگائی ہے تو ضرور جاؤں گا. چنانچہ ہم گئے, راستے میں رکاوٹ تھی, چوکی تھی. اس نے کہا شناخت کیا ہو؟ میں نے کہا میں آدم تارک. اس نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے. میں نے کہا میں جا رہا ہوں, تیرے پاس کوئی آرڈر ہے؟ کہنے لگے دو منٹ رک جاؤ, ابھی آرڈر لاتا ہوں. میں نے کہا میں تیرا پابند نہیں ہوں, میں جا رہا ہوں, آرڈر لے آنا. ہم گزر گئے پوری پولیس حرکت میں, اے سی مجسٹریٹ, گاڑیاں دوڑ رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں, ناکہ بندی, محاصرے. لیکن آپ کی دعا سے ہم نے طے کیا تھا کہ جانا ہے. رات کے 11:30 بجے ایک گاؤں سے دو سائیکل لے کر 7 کلومیٹر کا رات کو سفر کر کے جب میں جلسے میں پہنچا, پولیس حیران کی حیران رہ گئی. انہوں نے کہا یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ میں نے کہا میں کبھی نہ آتا, اگر پابندی نہ ہوتی تو میں بتلانے آیا ہوں, پابندی لگاؤ گے تو ہم آئیں گے. پابندی لگاؤ گے تو ہم آئیں گے, اس لیے کہ ہم نے حق نواز شہید سے یہی کچھ سیکھا ہے. ہم نے حق نواز شہید سے باہر پابندی لگاؤ, باہر پابندی لگاؤ تب توڑیں گے, اسمبلی میں پابندی لگاؤ تب توڑیں گے. ناموس صحابہ بن 75 ارکان کے دستخط سے اسمبلی کی ٹیبل پر آ رہا ہے, بار بار اس کا راستہ روکا گیا, بار بار خود ساختہ بحثیں چھیڑ کر ایوان کا وقت ضائع کیا گیا. لیکن جب پھر آج اس منگل کو باری آئی, پہلا ایجنڈے کی کاروائی کے مطابق تلاوت ہو گئی, تحریک استحکام شیخ رشید کے بارے میں وہ آئی مکمل ہو گئی, ایجنڈے کی دوسری شک کال اٹینشن نوٹس توجہ بلا نوٹس تھا وہ بھی بات ہو گئی. اب ایجنڈے کی تیسری شک ناموس صحابہ بل پیش کرنا تھا, ناموس صحابہ بل پیش کرنا تھا. بدقسمتی سے ہمارا وزیر قانون جو ایک رافضی شیعہ کافر کافر ابن کافر ہے, دو سے جو میرے اس بل کے خلاف اس بل کے خلاف توبہ ٹیک سنگھ میں آج سے 15 روز قبل ہردہ سرائی کر کے گیا, میں نے اس کے خلاف تحریک استحقاق پیش کی. ایک ایک ممبر کو کہہ رہا ہے خدا کے واسطے اس بل کی حمایت نہ کرنا, کسی کو کہہ رہا ہے تم سید زادے ہو, بل کی حمایت نہ کرنا, کسی کو کوئی واسطہ. لیکن جب کوئی چارہ نہ چلا تو سازش یہ تھی کہ کورم توڑ دیا جائے, اپنے ممبروں کو باہر نکالا, اس کے ممبر باہر چلے گئے, ہمارے ممبر اسمبلی میں رہے. جب باری آئی تو کیا ہوا کہ سپیکر اسمبلی یوسف رضا ایوان کو ڈپٹی سپیکر کے حوالے کر کے چلے گئے, کیونکہ میں انہیں کہہ چکا تھا آج اگر ہمارا بل بلڈوز کیا گیا میں وہ انتقام لوں گا کہ دنیا دیکھے گی. ہمارا راستہ روکا گیا, تمہیں یہ راستہ روکنا مہنگا پڑے گا. وہ کرسی چھوڑ کر ڈپٹی سپیکر کو بھیج کر چلا گیا, اور یہ ڈپٹی سپیکر وہ شخص ہے جس نے سابقہ دور میں بھی میرے بل کی مخالفت کی تھی. میں سمجھ گیا کہ سازش پہ عمل ہونے والا ہے.
چنانچہ ٹھہرے چنانچہ یہ طے ہوا، آ کر بیٹھا، میں نے کہا جناب ایجنڈے کی تیسری شک ناموس صحابہ ویلا جو مجھے پاس پیش کرنا ہے، پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر قانون کھڑا ہوا، کہنے لگا پانی کے مسئلے پہ بحث کی جائے، اسلام آباد میں پانی نہیں ہے۔ میں نے کہا پانی تو تمہاری آنکھوں میں بھی نہیں ہے، پانی تو غیرت کا ختم ہو چکا ہے، کاش کوئی چلو پانی تمہیں مل جائے۔ پانی کے مسئلے پر ہم نے کہا ہمارے بل پہ بحث ہوگی۔ جب بات نہ بنی، اصول یہ ہے اسمبلی کا کہ پھر ہاؤس سے مسئلہ لے لیا جائے، ممبران اسمبلی سے پوچھ لیا جائے کہ کون سا مسئلہ پہلے ڈسکس ہو۔ میں نے کہا ایوان سے پوچھ لو، ایوان نے کہا پہلے بلانا چاہیے۔ ڈپٹی لیڈر ایوان حزب اختلاف گوہر ایوب نے کہا بلانا چاہیے، ایک ایک رکن نے کہا بلانا چاہیے، اسلامک فرنٹ کے ارکان نے کہا بلانا چاہیے، جمعیت علماء اسلام نے کہا بلانا چاہیے، مسلم لیگ کے ارکان نے کہا بلانا چاہیے، بلکہ پی پی کے ارکان نے کہا بلانا چاہیے۔ لیکن صورتحال واضح تھی، جیسے ہی میں نے دو سطر پڑھنا تھی سپیکر نے پیش کرنا تھا، بل پاس ہو جانا تھا، دو منٹ کا مسئلہ تھا، جان بوجھ کر شور کیا گیا۔ شور کرنا اقبال حاضر کی گھٹی میں یہ بات موجود ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے وہ شخص جو 24 گھنٹوں میں سے بمشکل 4 گھنٹے ہوش میں ہوتا ہے، بمشکل 4 گھنٹے۔ اس حکومت کو ایسے وزیر ملے ہیں جیسی بی بی ایسے اسی کے بچے، جیسے گوگو ویسے گوگو کے بچے، جیسی آپ ویسے جناب، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسی تشریف لائی ہوئی ہیں ویسے پروردے۔ شور کرنے لگا، میں نے کہا شور کر کے تم ہمارے بل کو بلڈوز نہیں کر سکتے۔ جب احتجاج جاری ہوا، اپوزیشن نے ساتھ دیا، ممبران نے ساتھ دیا، تو ڈپٹی سپیکر نے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، ضابطوں کو تاکتے ہوئے، پرائیویٹ ڈے جو پرائیویٹ ممبروں کا دن ہے، اس نے 1 گھنٹہ پہلے اجلاس کو ملتوی کر کے بات جانے لگا۔ تو میں پیچھے سے بات کر میں نے کہا نکل جاؤ، تم جاتے ہو، اجلاس میں چلاتا ہوں۔ اور جب وہ بھاگ گیا، جب وہ بھاگ گیا تو میں ڈیس پہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا تم نہیں چلاؤ گے تو ہم چلائیں گے۔ کھڑے ہو کر میں نے کہا یہ ناموس صحابہ بل ممبران اسمبلی تمہیں منظور ہے؟ تو ممبر بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے منظور ہے ناموس صحابہ بل، ناموس صحابہ بل، تین مرتبہ کہا منظور ہے۔ میں نے کہا اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نامنظور نہیں کر سکتی۔ بڑا واویلا، اور میں نے کہا تھا یہ انعام اس کا صحابہ بل، یہ انعام اس سے صحابہ بل اب تمہاری کشتی ترار کو ڈبوئے گا، یہ انعام اس سے صحابہ بل بے نظیر کو ایوان سے پار کرے گا، یہ انعام اس سے صحابہ بل حکمرانوں کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا، یہ انعام اس سے صحابہ بل تمہیں اقتدار سے الگ کرے گا۔ صحابہ سے وفا کرو گے تم سے وفا کریں گے، اور اگر صحابہ کے نام سے اعراض کرو گے کرسی سے اتار کر چوکو چاک کے کتے بنا دیے جاؤ گے۔
کتوں کی طرح بھاگ جاؤ، کتوں کی طرح بھاگ جاؤ، اب ہمارے ہمارا ایک ہی کام
انتقام.
اب جناب جب ایوان میں رسوا ہوئے اور باہر نکلے تو کسی نے کہا بڑے بے آبرو ہو کے تیری محفل سے ہم نے بڑے بے آبرو ہوئے. اخباری نمائندے آ گئے, کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم آزم طارق کو نہل کروائیں گے, ہم تحریک استحقاق لائیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا اگر میں اسمبلی میں نہ رہا تو رہو گے تم بھی نہیں. ہمارے ہی دم سے رونق محفل ہے, ہمارے ہی دم سے رونق محفل ہے. ہمیں نکال کے دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. چنانچہ میں نے کہا ناموس صحابہ بل کا راستہ روکا ہے, اب تم بجٹ پاس کرانا. ہم بجٹ کا راستہ روکیں گے. یہ چیلنج تھا. یہ چیلنج اگر گیدڑ بھبکی ہوتا, یہ چیلنج اگر دیوانے کی بڑ ہوتی تو حکومت کہتی ہمیں کیا پرواہ, ایک ہی آدمی تو ہے, ایک ہی آدمی تو. لیکن وہ جانتے ہیں یہ ایک نہیں یہ سو ہیں, یہ ایک نہیں صدر پاکستان فون کر رہے ہیں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہم نہیں چاہتے, ہم ملنا آپ سے ملاقات کے خواہ. میں نے کہا ہم خواہ نہیں. نواب زادہ نصر اللہ کا فون آیا, اتمام حجت کے لیے بات کر لیں. میں درمیان میں نے کہا میری جماعت نہیں آئے گی, اتمام حجت کے لیے آؤں گا, اپنا دعویٰ بیان کروں گا. نواب زادہ نصر اللہ کی معیت میں اور چودھری سلطان ہمارے دوسرے ساتھی تھے, صدر سے ملے, ایک گھنٹہ تک شجت کے کفر پر اس کو لیکچر دیا, اسے بتلایا خمینیت کیا ہے, خمینیت کی کتابیں کیا ہیں. پہلے اس نے لیکچر دیا, امریکہ حالات خراب کرنا چاہتا ہے, انڈیا تقریب کار بھیج چکا ہے, ملک کے استحکام کو اس وقت سخت خطرہ لاحق ہے. میں نے کہا بس سرو چشم آپ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ابھی خانہ فرہنگ ایران کو ابھی فون کر, انہیں کہہ خمینی کی کتابیں لائیں, انہیں کہہ حق کو یقین لائیں, جلال عیون لائیں, انہیں کہہ اور پھر ان سے کتابیں منگوا. اگر ان کی کتابوں سے, خمینی کی کتابوں سے میں کفر ثابت نہ کر سکوں, خمینی کی کتابوں سے اصحاب رسول کی گستاخی ثابت نہ کر سکیں, خمینی کی کتابوں سے اسلام کی توحید ثابت نہ کر سکیں, تو تیرے اوپر میرا خون حلال ہے, مجھے ایوان صدر سے بر مت جانے دے, گولی مار دے. اور بڑی باتیں ہوئیں ایوان کے حالات. میں نے کہا یہ ہوا یہ ہوا, اس نے کہا میں نوٹس لوں گا. میں نے کہا نوٹس لیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ نے جو علماء کا اجلاس بلایا ہمارا بائیکاٹ ہے, ہمارا بائیکاٹ ہے. چنانچہ اس نے باتوں باتوں میں کہا آپ کے خلاف کفر اور قتل کا فتویٰ آیا ہوا ہے, کفر اور قتل کا فتویٰ. میں نے کہا میں بتلاؤں کیوں آیا. اس نے کہا کیا؟ پھر میں نے یہاں میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنی انتظامیہ سے, شیعہ نے بھی لکھ کر دیا تھا کہ 10 محرم تک ہم غیب کو غیب ہی, ہم غیب کو غیب ہی. لیکن کل انہوں نے غیب کو پھر نکالنے کی کوشش کی. میں اپنے وعدے پہ پابند ہوں, میں وعدے کی اتنی پابندی کر رہا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں بتا رہا کہ وہ ننگی سرکار نہ کرتا نہ شلوار وہ کیا تھی, میں نہیں بتا رہا. حالانکہ میں نے صدر کو سب کچھ بتایا, صدر کو میں نے سب کچھ, جب میں نے بتلایا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور میں نے یہ کہا تو کہنے لگا آپ نے ٹھیک کہا, آپ نے. نواب زادہ نصر اللہ گواہ ہے کہ صدر نے کہا آپ نے, آپ نے جاشیو صدر کو بھی مارو. تم کیا مارو گے صدر کو اور کیا مارو گے اعظم طارق؟ کیا قتل قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ جراتے تو دوبارہ پیدا ہو کراؤ, جراتے مجھے بتا کراؤ, للکار کیا ہو تاکہ تمہیں پتا چلے ہاتھوں میں ہاتھ
کیسے ڈالے جاتے ہیں، تمہیں پتا چلے حق باطل کا مارکا کیسے ہوتا ہے، تمہیں پتا چلے شیر اور چیتر کی لڑائی کیسے ہوتی ہے۔
اور تم نے ظاہر کیا آنے ہیں، ظاہر ہو کر کیا ہوگے، تم چھپ کر ہی آ جانا، آؤ تو صحیح، میری گولیاں میری بندوق کی نالیاں تمہاری منتظر ہیں، ہم گولی کھانے کے لیے نہیں رہے، اب گولی مارنے کے انشاءاللہ العزیز عزم میں ہیں، میری ایک ایک گولی تم نے گولیاں بنا کر مجسمے پتلوں کو ماری، ہم پتلوں پہ گولیاں ضائع نہیں کریں گے، ہم نجس کتوں پہ گولیاں چلائیں گے۔ آج جرات ہے کسی میں، کسی جگہ پر رات ہو دن ہو، اور میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں، تم یہ چیلنج کرو کہ فلاں شہر میں آ، فلاں قصبے میں آ، میں وہاں آتا ہوں، تمہاری جرات ہے ہو، قتل 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 کیا آسان ہے، تم نے راہ جاتے ہوئے بچوں کو گولیاں ماری، تم نے نہتھے علماء کو شہید کیا، تم نے راہ جاتے ہوئے پرامن شہریوں پہ فیرنگ کی تو گیدر سمجھنے لگے شاید ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے، میری ایک ایک گولی تمہارے خون کے انتظار میں ہے۔ تمہیں اس طرح بھون کر رکھ دیا جائے گا، تمہاری نسلیں تمہاری شناخت بھی نہ کر سکیں گی، تم انشاءاللہ العزیز آؤ تو صحیح۔ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، تم اس دفعہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو، تمہاری نسلیں یاد کریں گی، نسلیں تمہاری پیدا ہونے والی اولاد پیدا ہوتے کہے گی کہ کسی فاروق کے بیٹے نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، اس کے بعد سپیکر اسمبلی نے فون کیا، میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں نے آپ کا بائیک آٹ کر دیا، چائے کی پیالی، میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے، کل میں گیا، کہنے لگے خدا کے لیے بجٹ ہے 32 ممالک میں ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، ہم ٹی وی پر بجٹ دکھا رہے ہیں، آپ کچھ نہ کہیں، میں نے کہا بھول جاؤ، میں ناموس صحابہ بل پاس کراؤں گا، یہ تو میں نے پاس کرانا، یا مجھے آپ گرفتار کروائیں یا اسمبلی سے بات لکھوائیں، ورنہ میں نے ہاؤس میں بات کر لیں، یہ للکار تھی، ایک آدمی کی بات تھی، نہ ریڈیو آیا نہ ٹی وی آیا، میں پوچھتا ہوں